الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زیر بحث مسئلہ امانت اعضاء کا ہے، جس کے ضمن میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اعضاء میں سب سے اہم امانت انسانی دل کو قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر دل پاک ہے، بہتر اور درست ہے، تو جسم کے تمام اعضاء پاک ہوں گے، اور اگر دل فاسد ہو گیا تو پورا جسم ناپاک اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ حدیث اس موقف کو خوب نکھارتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے دین کا فہم اس ایک حدیث پر موقوف ہے، تو یہ بات بے جا نہیں. بغیر دل کے صحیح عقیدے کے کسی عمل کا درست ہونا ممکن ہی نہیں. دوسرے الفاظ میں، دین اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں، ایک شخص اگر پانچوں وقت کا نمازی ہے لیکن وہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا تو کیا فائدہ؟ عمل درست ہے
دلی کیفیت درست نہیں. ایک شخص اگر قائم اللیل ہے, رات بھر قیام کرتا ہے اور وہ اس قیام کو فرض قرار دیتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, تو اس قیام کا کیا فائدہ؟ تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے آپ اعتقاد سے الگ کر سکیں. اس لیے ضروری کیا ہے؟ دلی کیفیت کا صحیح ہونا اور اعتقاد کا صحیح ہونا. اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, اور کامیاب صرف وہ ہوگا جو قلب سلیم کا مالک. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ایک ایسا دل جو تمام خرافات سے پاک ہو, شرک سے پاک ہو, بدعت سے پاک ہو, بدعقیدگی سے پاک ہو, ایسے نظریات سے پاک ہو جو نظریات اللہ کی وحی کے منافی ہو. قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو صرف اللہ تعالی کی وحی کے دائرے میں ہو. ایسا دل جو وحی کے دائرے سے ایک بال برابر بھی باہر نہ ہو, وہ قلب سلیم. اور اگر دل میں اضطراب آ جائے, کوئی کھٹک آ جائے دین کے کسی مسئلے کے بارے میں, تو وہ قلب سلیم نہیں ہے, وہ قلب منحرف, وہ قلب مضطرب ہے. اللہ تعالی نے ادنا سے دلی انحراف پر, ادنا سے دلی انحراف پر انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا. اس لیے عملی تساہل کسی حد تک قابل برداشت, لیکن اعتقادی تساہل کی طرف سے ہوشیار رہو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں قسم کھاتا ہوں آپ کے پروردگار کی, ذرا اسلوب ملاحظہ کر, اس قسم کا اسلوب ہے قسم قرآن میں اور کہیں. اس لیے کہ یہ منفرد اور امتیازی مسئلہ اس اسلوب سے قرآن پاک میں کہیں بیان نہیں. مجھے قسم ہے آپ کے پروردگار کی کہ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہیں, ایمان کا دعویٰ کریں. کس صورت میں؟ آپ کو حکم نہ ماننے کی صورت. کوئی اختلاف ہو جائے, کوئی تنازع ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, اور وہ اختلاف وہ جھگڑا آپ سے حل نہیں کرواتے, تو پھر کوئی حق نہیں کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہے. اچھا, یہ تو پہلا قدم. دوسرا قدم یہ ہے کہ فیصلہ آپ سے کرا لیا, حکم آپ کو مانتے ہیں, فیصل آپ کو مانتے ہیں, فیصلہ لے لیا, سن لیا, قبول بھی کر لیا, لیکن دل میں ذرا سا ملال ہو, دل میں ذرا سی کھٹک باقی رہ جائے کہ یہ کیا فیصلہ. پہلی صورت ہے کہ فیصلہ ماننا ہی نہیں, آپ کو حکم تسلیم ہی نہیں کرنا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم تو مان لیا, فیصلہ بھی مان لیا, لیکن دل میں کھٹک ہے, ہرجان ہے, تردد ہے, شک ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اکن حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو مومن کرے. یہ ہے قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سليم کیا ہے؟ فیسلم تسلیما. کوئی گھاٹی ہو، کوئی منزل ہو، فیصلہ اپنے خلاف ہو، کسی غیر کے خلاف ہو، اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے، کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی اپنا بڑا پن یا اپنا عہدہ یا اپنی عزت یا اپنی وقار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے سے بڑا نہ سمجھے. آپ کے فیصلے کو ہر چیز سے بڑا سمجھے اور ہر چیز کو آپ کے فیصلے سے چھوٹا سمجھے. یہ قلب سلیم. تو اس بات کو یاد رکھیے، ہماری سب سے بڑی مسئولیت اور سب سے بڑی ذمہ داری اس دل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے انسان کے دل کو دیکھ رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تمہاری شکل و صورت، تمہارا جسم، تمہارا مال، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، تمہارا عمل بھی بعد کی چیز ہے، سب سے پہلے تمہارا دل. اسی لیے اللہ تعالی نے منافقین کی نہ نماز کو دیکھا، نہ ان کے روزوں کو دیکھا، نہ ان کے جہاد کو دیکھا، نہ ان کے مختلف دعووں کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، دلوں میں انحراف ہے. پھر ان کی عمل کی کیا قیمت؟ جب تک قلب سلیم نہ ہو عمل کی کیا قیمت؟ اس لیے ایک مکلف کی سب سے بڑی ذمہ داری مسائل کو سمجھنے سے پہلے عقیدے کو سمجھنا ہے، جسم کی ظاہری تطہیر سے پہلے باطنی تطہیر ہے، کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے. اس کے بغیر قطعاً کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اب یہاں چند قضیے ہیں، چند مقدمات ہیں اس دین متین کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل ہو، کہ دل پاک اور صاف کیسے ہو، اس کو شرک و بدعت سے پاک کیسے کیا جائے، قلب سلیم کے حصول کا طریقہ کیا ہے. تو پہلے ان مقدمات کو سمجھیں. نمبر ایک، کیا اللہ تعالی کی ذات حق نہیں؟ ذات حق کیا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس کا ہر فیصلہ، جس کا ہر قول، جس کا ہر فعل، جس کا ہر اختیار حقانیت اور صداقت پر مبنی ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کے کسی فیصلے کو چیلنج نہ کر سکے. کیا اس کی یہ شان نہیں؟ ہاں، اس کی یہ شان ہے. فرمایا وذالک بان اللہ الحق. لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ الحق ہے. مجسمہ حق، اس کا ہر عمل، اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فیصلہ حق ہی حق ہے، اور حق کے علاوہ کچھ نہیں. واللہ یقول الحق. اللہ تو حق ہی فرماتا ہے. اللہ یقضی بالحق. اللہ تو حق ہی فیصلہ کرتا ہے. یہ اس کی ذات جو مجسمہ حق ہے. پھر دوسری بات، اس نے اپنی وحی کے لیے ایک ہستی کو منتخب کیا، کیونکہ اس کا حق ہونا تب ہے کہ ہم تک حق پہنچنے کی ضمانت ہو. اس نے حق پہنچانے کے لیے ایک ہستی کا انتخاب کیا. اب اس دین کو نازل کیا، اپنی وحی نازل کی اور وہ بھی حق کے ساتھ نازل کی. فرمایا وبالحق انزلناه وبالحق نزل، ہم نے اس وحی کو اس دین کو حق کے ساتھ اتارا. پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اتارا تو حق کے ساتھ، لیکن اترتے اترتے اس میں تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، وبالحق نزل، وہ اتری بھی حق کے ساتھ. کوئی طاقت ایسی نہیں جو آسمان سے لے کر زمین تک اس فاصلے میں ہماری وحی کو اچک سکے، اس میں تبدیلی پیدا کر سکے. وبالحق انزلنا، جس حق کے ساتھ ہم نے اتارا، بالحق نزل، اسی حق کے ساتھ ہی اترا. اور جس ہستی کو ہم نے منتخب کیا، اسے بھی حق کے ساتھ منتخب کیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیونکہ حق مطلوب ہے، لہذا حق کو تلاش کرو. اللہ بھی حق ہے، اس کا فیصلہ بھی حق ہے، اس کا فرمان بھی حق ہے. اس نے اس دین کو بھی حق کے ساتھ اتارا اور یہ دین اس زمین پر حق کے ساتھ پہنچا. اور پہنچنے کے بعد اب اس نے قیامت تک باقی رہنا. اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ دین اسی طرح اپنی صحیح حالت میں آ رہا ہے؟ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی تحریف ہو سکتی ہے، کوئی زیادتی، کوئی کمی؟ فرمایا نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس دین کو ہم نے اتارا، اس وحی کو ہم نے اتارا، اور ہم ہی اس وحی کے محافظ، قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت اس وحی میں بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف پیدا نہیں کر سکتی. ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار. یہ دین حق ہے، اب یہیں سے ہمیں حق ملے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس دین کو دین حق قرار دیا، اسی طرح اس دین کے علاوہ جو کچھ ہے اسے گمراہی کہا. پہلا مسئلہ حق کی تعیین پر، وہ تعیین ہو گئی کہ وہ ذات برحق، اس نے دین برحق بالکل صحیح ذریعے کے ساتھ ایک صحیح شخصیت پر بھیجا، اور اس شخصیت کی ذمہ داری ہے کہ پورا کا پورا دین بیان کرے، اور اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت تک اس دین کی حفاظت کرے. لہذا حقانیت کا دائرہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ اللہ کی وحی. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فما ذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق ثابت ہونے کے بعد، حق کی تعیین کے بعد اور حق کے تشخص کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ گمراہی. یہ خالص دین، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے قرآنی نصوص سے بیان ہو رہا ہے، حق کی تشخیص، حق کی تعیین، اور حق کی تعیین کے بعد باقی بچنے والی ہر چیز فرمایا کہ الا الضلال، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں. لہذا اب ہمیں تو ضرورت ہے قلب سلیم کی، تو قلب سلیم کا جو حصول ہے اس کا طریقہ کار متعین ہو گیا کہ جب حق اللہ کی وحی ہے تو پھر اللہ کی وحی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں قلب سلیم ادا نہیں کر سکتی. دنیا کا کوئی فکر، دنیا کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی اصول، کوئی رول تمہارے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ضامن نہیں ہے. قلب سلیم کا جو حضور ہے وہ صرف اللہ تعالی کی وحی پر محفوظ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی مقام پر کتاب و حکمت کی تعلیم کو تزکیہ نفس کا ذریعہ کار دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بھائیو سکتی کہ قرآن کی تعلیم دے, حدیث کی تعلیم دے, اور قرآن و حدیث کے ذریعے ان کو پاک اور پاک, ان کی قلبی تقدیر, ان کی اعتقادی تقدیر, ان کی عملی پاکیزگی اور صفائی, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی پر محفوظ. لہذا قلب سلیم کا مالک کون ہے؟ نمبر ایک, جو ان تمام نظریات کو مانتا ہو. اس میں ایک بال کے برابر بھی انحراف نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک گروہ ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وحی کے اصل مستحق تو حضرت علی رضی اللہ تعالی, جبریل امین کو غلطی لاحق ہوئی اور وہ غلطی سے محمد پر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. اب یہ ہے وحی کے بارے میں بنیادی نظریہ. اب یہ فرقہ لاکھ کی باتیں کرے, نمازیں پڑھے, دعوے کرے, اچھے بار تقریریں کرے, سب فضول ہے. اس لیے کہ بنیادی عقیدہ ہی ٹھیک ہے, قلب سلیم ہی نہیں. قلب سلیم کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام مبادیات پر اسی طرح ایمان ہو جس طرح اللہ کی منشا. پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ ذات برحق ہے, اس کی وحی حق ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق ہے, اور حقانیت کا دائرہ کار صرف اور صرف کتاب و سنت میں. ان تمام مبادیات کو ماننا پڑے گا. جو چیز قرآن میں ہے, جو چیز حدیث میں ہے, وہ حق ہے اور صحیح ہے, اور جو چیز اس دائرے سے باہر ہے وہ گمراہی. ان مبادیات سے قلب سلیم کی راہ پیدا ہو رہی ہے. اب عمل کی باری ہے, اس اعتقاد کو اختیار کرنے کی باری ہے, اس عقیدے کی نشو و اشاعت کی باری ہے, یہ بات کی مناظر. لیکن پہلے ان مبادیات کو صحیح کر لو. کوئی شک نہ ہو, اعتقادیات میں ذرہ برابر انحراف نہ ہو, وہ قلب سلیم ہے. مگر یہ چیز نہیں, کسی ایک مقام پر شک آ گیا, کسی ایک مقام پر خلجان آ گیا, وہ قلب سلیم نہ رہا. ظاہری جسم, گفتگو, ظاہری حالت چاہے جیسی مرضی ہو, اعلیٰ ترین ہو, وسیع ترین حلقہ ہو, لیکن کیا ضرورت؟ تمام چیزیں بے فائدہ ہیں جب تک اس بنیاد کو نہیں سنبھالا. لہذا اصل جو ذمہ داری ہے وہ دل کی مسئولیت کو سمجھنے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے سب سے بڑی امانت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں دل کا ذکر کیا کہ جس طرح کان اور آنکھیں, ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ کانوں سے کیا کچھ سنا اور آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا, تو سب سے آخر میں فرمایا کہ دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ دل کے اندر کیا تھا, کس قسم کے اعتقادات تھے, کس قسم کے نظریات تھے, کس قسم کا عقیدہ تھا, اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سب سے کٹھن سوال ہے, کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ تمام اعضاء کے انحراف کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے, اگر اس کی مشیت کا یہ تقاضہ ہو وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن قلبی انحراف یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. آنکھوں کا انحراف, کانوں کا انحراف, زبان کا انحراف, یہ معاف ہو سکتا ہے. اس کی معافی کے بہت سے ذرائع میں نے آپ کو بتایا. انسان کا توبہ کرنا, کسی دوسرے انسان کا آپ کے حق میں دعا کرنا, گناہ کے بعد نیکی کر لینا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, اللہ تعالیٰ کا عفو عام, یہ تمام وسائل ہیں ان انحرافات کی معافی. لیکن قلبی انحراف یہ معاف نہیں ہوگا, نہ کسی کی دعا سے, نہ کسی کے صدقے سے, نہ تمہارے اپنی نیکی سے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے, اور نہ ہی اللہ کا یہ قانون ہے کہ قلبی انحراف کو میں بغیر توبہ کے معاف کروں. ہر کسی یہاں سب سے پہلے دل کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ بات بھی اصلاح پر حقیقت میں دار و مدار ہے آخرت کی کامیابی. بنفس بما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کہ جس نے اسے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اسے پاک نہ کیا، اسے ناپاک رہنے دیا، وہ کامیاب نہیں ہو. اس لیے یہاں کا دل کا کوئی بھی انحراف ہو وہ قطعاً قابل قبول نہیں. ایسے انسان کو یقینی عذاب ہوگا اگر وہ توبہ نہ کرے. اور آج کا یہ دور حقیقت میں ابتلاءات کا دور ہے، نظریات کا فساد اور ان کو بیان کرنے میں جرت، جبکہ وہ خالصتاً اعتقادی بحران ہے اور قلبی فساد. پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. نہ عمل پسندیدہ رہتا ہے، نہ انسان کے جسم پسندیدہ رہتا ہے اگر اس کے دل میں مرض. چند دنوں میں اخبارات میں عجیب و غریب عقائد پڑھنے میں آئے اور بڑی جرت کے ساتھ ان عقائد کو بیان کیا جاتا ہے. کل ہی کے اخبار میں کوثر نیازی صاحب کا بیان، جو پہلے یہ فرماتے ہیں کہ میں قبر پرست نہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں لیکن بزرگوں اور اولیاء کی قبروں سے قید حاصل کرنے کا قائل ہے. قبر پرستی کس چیز کا نام؟ یہی تو قبر پرستی ہے. قبر پرست قبروں پہ جا کے کیا کرتے؟ یہ ہے قلبی انحراف جو حقیقت میں ملحدانہ بیان ہے. فیض کا منبع، فیض عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی زندہ ہے، نہ کوئی مردہ. یہ ہے قلبی انحراف. یہ ایک مثال ہے. بیان یہ کرنا ہے کہ اگر اس قسم کے انحراف انسانی نظریے میں اور انسانی دل میں موجود ہو تو کوئی عبادت، کوئی ظاہریت انسان کی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پاک ہے تو پورا وجود پاک ہے، یہ ناپاک ہے تو پورا وجود ناپاک ہے. اب ظاہری وجود کتنا خوبصورت ہو، لباس کتنا قیمتی ہو، باتیں کتنی نقشے دار ہو، میٹھی ہو، اچھی ہو، لیکن جہاں انحراف ہو تو سب چیزیں ناپاک ہیں اور پلیس. یہ قلب سلیم نہیں. چند دن پہلے آپ نے طاہر القادری کا بیان پڑھا کہ نبی اور غوث میں فرق کر رہے ہیں کہ نبی کسے کہتے اور غوث کسے کہتے. اور سناتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس پر فرشتہ آتا ہے تو نبی اس کو سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اور غوث وہ ہے جس پر فرشتہ آتا ہے اور غوث یا اس کو دیکھتا ہے یا اس کی آواز کو سنتا ہے. ان صرف کہہ کی فرق ہے کہ نبی بیک وقت دونوں کام کرتا ہے، فرشتے کو دیکھتا بھی ہے، اس کی آواز کو سنتا بھی ہے، اور غوث صرف ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے. فرشتہ اس پر بھی آتا ہے، فرشتہ نبی پر بھی آتا ہے، لیکن نبی دو کام کرتا ہے، غوث سے ایک کام کرتا ہے، وہ کبھی سنتا ہے کبھی دیکھتا ہے. کیا یہ قلب سلیم کی باتیں ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہیں، مقام نبوت کی شان کیا باقی رہے؟ کیونکہ اصل اعتقاد یہ ہے کہ فرشتے کا نازل ہونا صرف انبیاء کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فرشتہ نہیں آیا. یہ ہے قلبی اندھیرا. ایک مستند نظیر ہے باقاعدہ، اس کا بیان آتے کھڑا ہوگا کہ جن دنوں کراچی مختلف فسادات کی لپیٹ میں تھا، ان دنوں ایک طبقے میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت کے ناخن پر اگر ناخن پالش لگی ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یہ کل بھی دے رہا ہے. تم اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہو اور مذاق میں اس کو بیان کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کٹھن سے کٹھن گھاٹی ہو وہاں یہ مسئلہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہ ہو تو دین کیا باقی رہتا. الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے عملی طور پر کفر کیا. العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو چیز فرض ہے وہ نماز کا ترک ہے. اور تم اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہو. کتنے ہنگامے ہو رہے تھے اور تم یہ بحث کر رہے تھے کہ ناخن پالش لگی ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کئی معمولی بات ہے. ایک تو سب سے بڑا اس دین کے ساتھ آج مذاق یہ ہے کہ ہم نے اپنے سہم سے دین کے فرض مسائل کو بڑا سمجھا اور بعض کو معمولی سمجھا. یہ تفریق کہاں سے آئی؟ میں کہتا ہوں کہ دین جس طرح جس حالت میں اور جس تصرف کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, منقول ہے, آپ کے عمل سے, آپ کے قول سے, تو پورا کا پورا دین ہے اور پورا کا پورا اہم. اور تم یہ کہو کہ یہ معمولی مسائل ہیں, یہ فروعی مسائل ہیں, ان پر بات نہ کرو, نہیں, یہ قلب سلیم کی باتیں نہیں. قلب سلیم کی باتیں یہ ہیں کہ پورا کا پورا دین قابل اختیار ہے اور اس قابل ہے کہ اسے قبول کیا جائے. اور یہ بحث کا چین فضول ہے کہ یہ مسئلہ اصولی ہے اور یہ مسئلہ فروعی. اصل اور فرع کا اختلاف تم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تقسیم تم کہاں سے لے کر آئے؟ کیا یہ تقسیم پیغمبر اسلام نے کی؟ کیا یہ تقسیم صحابہ اکرام نے کی؟ کیا یہ تقسیم آئندہ ملت اور تابعین نے کی؟ کسی نے نہیں کی. یہ تقسیم آج کے دور کی ایک بدعت پیداوار. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کی حدیثوں سے پیچھا چلانے کی, تاکہ سنتوں سے جان چھوٹ, سنتوں کو فروعی مسائل قرار دے دیا اور کہا قرآن اصل. یہ مذاق ہے پیغمبر اسلام کے دین کے ساتھ. ابھی میرے پاس سوال ایک آیا, یہ کہا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, سائل نے پوچھا کہ رسول یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی, آپ بتائیے آپ کا کیا سماج. تو جواب دینے والے میں یہی تقسیم مد نظر رکھی, کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ مسائل بڑے ہوتے ہیں. ثابت یہ کیا کہ اس پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن میں کہ میری تقسیم کہاں سے آئی؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو معلوم ہو, اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع یدین کر کے نماز پڑھی, اسے معلوم ہو جائے, یہ چیز اس کے سامنے پایا ثبوت کو پہنچ جائے کہ آپ نے رکوع یدین سے نماز پڑھی, رفع الیدین کا ترک آپ سے ثابت نہیں. اگر یہ چیز اس کو ثابت ہو جائے, معلوم ہو جائے, پھر وہ جان بوجھ کے اگر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قدرت ہوتے ہوئے, کس عمل میں تم کو کون سی مشقت ہے, قدرت ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے, ثابت ہوتے ہوئے, جان بوجھ کے اس سنت کو چھوڑا. اور سنت کا ترک اگر عمدن ہو تو پھر اس عمل کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی. ایک شخص متحمل متصاحل, کسی اس مسئلے کی طے کا علم نہ ہو, اس مسئلے کی حقیقت کا علم نہ ہو, لیکن حقیقت معلوم ہو, صحیح بخاری کی حدیث سامنے ہو اور اس کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے, اس کے بغیر آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی, یہ بات اس کے سامنے روشن ہو جائے اور پھر وہ بغیر رکوع یدین کے نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کسی استثناء کے بغیر یہ حکم دیا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ لوگوں تم نماز پڑھو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے. اب اگر اس طریقے کی خلاف ورزی کرو گے, اس طریقے کو نہیں مانو گے, تو کیا تم نے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی؟ یہ آپ کا حکم ہے, امر ہے, آڈر ہے آپ کا کہ تم نے نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے, بالکل یہی حکم اللہ پاک نے قرآن حکیم میں دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو, اگر تم پر خوف کی حالت ہو, خوف کی حالتیں مختلف ہیں, دشمن سامنے ہو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی درندہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, سیلاب کا پانی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم ڈر کے مارے بھاگ رہے ہو تاکہ سیلاب سے بچ جاؤ, اس درندے سے بچ جاؤ, اور اسی بھاگتے بھاگتے میں نماز کے وقت پہ بھی فوت ہونے کا خطرہ پیدا ہو. جیسے عصر کی نماز ہے, اب قریب ہے کہ سورج ڈوب جائے, نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے, تو ہمارا کہ خوف کی حالت کی نماز جس طرح چاہے پڑھ, آپ کے جا رہے ہو نماز پڑھنا شروع کرو, رکوع نہیں کر سکتے تھوڑا سا جھک جاؤ, سجدہ نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن نماز پڑھو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, چاہے تم پیدل ہو چاہے تم سواری پر سوار ہو, قبلہ سامنے ہو نہ سامنے ہو, نماز پڑھ لو جس طرح چاہے. لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, جب حالت خوف ختم ہو جائے اور تم امن کی حالت میں آ جاؤ, کوئی خوف نہ ہو امن کی حالت میں آ جاؤ, تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہے, پھر تمہارا فریضہ کیا ہے, اپنی مرضی سے پڑھو گے کسی بڑے کی مرضی سے پڑھو گے؟ نہیں, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, پھر تمہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تم کو سکھا دی. نماز کا مسئلہ, اور اگر تم کہو کہ یہ چھوٹی بات ہے, مانتے بھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے پر کہو کہ یہ چھوٹی بات ہے, تو پھر اللہ کی تعلیم کہاں گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہاں گئی؟ الخر ثابت یہ ہوا کہ دین اسلام سے جو مسئلہ ثابت ہو اسے ہم اپنی عقل سے چھوٹا یا بڑا نہیں کہہ سکتے. جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے اور واجب العمل ہے, اس پر عمل کرنے کا موقع ہے, وسائل ہے, سہولت ہے, تمام چیزیں موجود ہیں, پھر وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم یہ ہے کہ ان مبادیات کو پہلے سمجھے کہ اللہ حق ہے, اس نے حق بھیجا رسول حق پر جبریل حق کے ذریعے, اور جو چیز بھیجی وہ قیامت تک محفوظ ہے, اور جو چیز ہم تک پہنچے گی اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ تمام مبادیات ہیں, ان کی صحت پر اتفاق کرنا ہوگا, انہیں قبول کرنا ہوگا بغیر کسی اضافے کے, بغیر کسی کمی کی, بغیر کسی تحریف و تبدیل کے, تو پھر قلب سلیم حاصل ہو. اب عمل کرو, یعنی اس وحی کے ساتھ منسلک ہو کر عمل کرو, تو ثابت یہ ہوا کہ اصل قلب سلیم کے حصول کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اس وحی کے ساتھ چمٹنا ہوگا, اس کے ساتھ تبسط اختیار کرنا ہوگا. اب کچھ سوالات کہ وحی کے ساتھ چمٹنا کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے؟ عالم ہے کوئی, جاہل ہے کوئی, پڑھ سکتا ہے کوئی, ان پڑھ ہے؟ کہ تمام کے تمام لوگ اپنی مختلف حیثیات کے ساتھ اللہ کی وحی کے ساتھ کیسے تمسک کریں, قرآن کو کیسے پڑھیں, حدیث کو کیسے پڑھیں, صحیح بخاری کیسے پڑھیں, صحیح مسلم کیسے پڑھیں؟ اس سوال کے بہت سے تقاضے ہیں اور اس کا جواب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی مغلل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, جس سے یہ ثابت ہوگا کہ پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, عالم ہو, سب کے سب اس وحی کے دائرے سے قطعاً باہر نہیں جا سکتے, لیکن طریقے مختلف. انشاءاللہ یہ چیزیں آئندہ جمعے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وحی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اصل حقیقت کو اپنانے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.